डॉक्टर साहब, ऑटिज्म के बारे में बताइए पहले थोड़ा, के हम लोग के नाज़रीन भी आशना हो। अलबत्त इससे पहले हम लोग प्रोग्राम रख चुके हैं ऑटिज्म के हवाले से, लेकिन बहरहाल एक मजमूई तौर पर आप कुछ बता दीजिए।
लेकिन मैं कुल्ली तौर पे ये कह सकता हूँ कि ऑटिज्म एक नफ्सियाती और इज्तिमाई बीमारी का नाम है जो बच्चों में नज़र आती है, और जो बच्चे अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी में और माशरे में अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में मैनेज नहीं कर सकते, उनके अंदर ये बीमारी नज़र आती है। हो सकता है कि ये बच्चे बहुत ज़्यादा सरगर्म नज़र ना आए, फ़ाल नज़र ना आए। हो सकता है कि आप कोई बात करें तो वो रोना शुरू कर दें या वो हंसना शुरू कर दें। आप एक मोहब्बत अगर उनसे जताएं तो वो मोहब्बत का कोई जवाब ना दें, या हो सकता है कि ऐसे अमल करते हुए नज़र आएँ, इस तरह के काम करते हुए नज़र आएँ जो तकरारी हो। हो सकता है कि अपने हाथों से खेल रहे हों, या हो सकता है कि बार बार एक जुमले की तकरार करते हों, या कोई भी ऐसी हरकत करते हों जो बहुत ज़्यादा तकरारी हो। ये जो बच्चे होते हैं, ये मैं आपको बताऊं कि इनके जो जहनी तवानाई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं होता कि ये कुन जहन होते हैं। हो सकता है कि वो किसी ख़ास हुनर और फ़न से वाबस्ता हों, कोई काम अंजाम दे रहे हों, लेकिन बहरहाल उनके अंदर ये हमें अलामतें नज़र आती हैं। हो सकता है कि बाज़ शोबों में वो कामयाब ना हो, लेकिन बाज़ शोबों में वो बहुत ज़्यादा हमें फ़ाल नज़र आते हैं। हो सकता है कि किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा वाबस्ता भी हों, हो सकता है कि किसी फ़र्द से, किसी जिस्म से, किसी जानवर से, किसी खिलौने से बहुत ज़्यादा वाबस्ता हो जाएं। ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसकी खुसूसियात भी हैं। हो सकता है कि इसकी अलामतें बहुत ही कम हो, ना पैदा हो, जिसकी तशखीस देना बहुत मुश्किल हो, या हो सकता है कि नहीं, इसकी अलामतें वाज़ह तौर पर मौजूद हों और जो फ़र्द है उसके जो भी हरकतें हैं, जो उसके रफ्तार है, उससे हम इस बात को जल्द समझ सकें। हो सकता है कि बच्चे बहुत जल्द इस चीज़ को साबित कर दें कि उन्हें ये बीमारी है, या हो सकता है कि बहुत इसमें एक तूलानी अरसा लग जाए। बहरहाल ये एक संजीदा मसला है, एक ऐसी बीमारी है कि जिसकी हमें फ़िक्र करनी चाहिए। आज ऑटिज़म के में मुब्तला बच्चों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, और मैं ये बात वसूख से कह सकता हूँ कि 100 बच्चों में से एक बच्चा इस मसले का शिकार है। अमेरिका में इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, और जो 8 बच्चे पैदा होते हैं उनमें से हर 8वें बच्चे में से एक बच्चा ऑटिज़्म का शिकार है। ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसकी क्या इल्लतें हैं, क्या वजूहात हैं? बहरहाल मुतादिद वजूहात हैं जिसके बारे में इतना दकीक कुछ नहीं कहा जा सकता, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि हमने मुकम्मल तौर पर उस बीमारी की आशनाई हासिल कर ली है, नहीं। चूँकि वजूहात मुख्तलिफ हैं, इसलिए इसको समझना एक पेचीदा अमल होता है। बाज़ ऐसे नुकात हैं कि जो बहुत ज़्यादा वाज़े हैं, जैसे कि जेनेटिकली बच्चा ऑटिज़्म का शिकार हो सकता है, ये इससे हम तशख़ीस दे सकते हैं। इसके अलावा इस जदीद दुनिया में रेज़ और वेव्स का शिकार होने वाले बच्चे मुख्तलिफ तरह की आलूदगी, हवाई आलूदगी, सौती आलूदगी और इस तरह की मुख्तलिफ मसाइल की वजह से भी बच्चे ऑटिज़्म का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह हमारे जो आज के दौर में खाने पीने पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाना और हर चीज़ का बग़ैर तहकीक के इस्तेमाल किया जाना, ये भी बड़ा ख़तरनाक है, और इसकी वजह से भी बच्चे ऑटिज़्म का शिकार हो रहे हैं। मौजूदा दौर में कोई ऐसा वाज़ह अभी तक और बेहतरीन उसका कोई इलाज दरियाफ़ नहीं हुआ है, इसलिए इन बच्चों को मैनेज किया जाता है बजाय इसके कि उनका मुआलजा किया जाए। एक और मौजू जिसके बारे में बात की जा सकती है वो ये कि जो बच्चे हैं उनमें अक्सरियत لڑکوں کی ہوتی ہے بجائے اس کے کہ لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہو، لڑکوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے.
ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں بتائیے، ابھی آپ نے البتہ تھوڑا بہت بتایا کہ شمالی امریکہ میں جیسے بہت زیادہ سنجیدہ ہے یہ مسئلہ، یا پھر اس علاقے میں بھی یعنی مغربی ایشیا میں بھی دیکھا گیا ہے جو اعداد و شمار موجود ہیں، لیکن جنوبی ایشیا میں اس کی شرح اتنی زیادہ نہیں ہے، کم ہے. تو کہاں کہاں پہ مزید یہ چیز دیکھی گئی ہے، اور جن جگہوں پہ کم ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟
لیکن دوسرے ممالک میں لوگ ہیں، مثلا ایران میں اگرچہ ہمارے پاس اس کے کوئی قطعی اعداد و شمار نہیں ہے، لیکن ہم اگر بات کریں تو امریکہ کے حوالے سے اگر ہم موازنہ کریں تو ہمارے یہاں بھی 100 بچوں میں سے ایک بچہ آٹیزم کا شکار ہے. یہ جو ہمیں تعداد زیادہ نظر آ رہی ہے، اعداد و ارقام زیادہ نظر آ رہے ہیں، یہ تشخیص کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہم نے بہت دقت سے اس کی تشخیص دینا شروع کر دی اور اب ہمارے پاس اس کی تشخیص کا عمل تھوڑا اپڈیٹ ہو گیا، اس وجہ سے ہم نے بہت سارے لوگوں کی تشخیص کر لی ہے. ہم چونکہ ان بچوں کی شناسائی کر لیتے ہیں اس لیے ہمارے پاس یہ تعداد نظر آتی ہے، لیکن جہاں پر تشخیص کے مراحل ابھی بھی ضعیف ہیں وہاں پر اتنی بڑی تعداد آپ کو نظر بھی نہیں آئے گی، کیونکہ منطقی بات ہے کہ جب بیماری کی تشخیص ہی نہیں ہوگی تو وہ بچے کس طرح ان کو پہچانا جائے گا کہ یہ آٹیزم کا شکار ہے یا نہیں ہے. اس طرح افغانستان اور ہندوستان اور پاکستان میں بھی آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی یہ بیماری موجود ہے، لیکن وہاں چونکہ شناسائی ضعیف ہے، تشخیص ضعیف ہے، اور خود اس کا معالجہ اتنا آسان نہیں ہے، اس وجہ سے یہ مشکلات.
ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ سب سے ایک تو یہ بتائیے کہ ان بیماروں کو اوٹزم میں جو مبتلا ہوتے ہیں کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان کی غذائیت کے حوالے سے بتائیے کہ اس میں کیا مسائل ہوتے ہیں.
دیکھیں میں دو چیزوں کی جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایک اور سونے کا مسئلہ ہے، بچے آٹیزم کا شکار، بچے صحیح نہیں سو پاتے، اور آج وہ دوائیں استعمال کی جاتی ہیں تاکہ بچوں کو صحیح پراپر نیند حاصل ہو اور وہ صحیح سے سو سکیں، یہ ایک پرابلم ہوتا ہے بچوں میں. دوسری چیز غذا، وہ اپنی غذا کو کنٹرول نہیں کر سکتے، بعض اوقات وہ کسی چیز سے بہت زیادہ محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور بعض چیزوں سے بہت زیادہ دور ہو جاتے ہیں، نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. یہی مسئلہ آٹیزم میں مبتلا بچوں کی غذا کے حوالے سے بھی ہے، وہ غذا کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں. تو یہ لوگ یہ بچے اپنے کھانے پینے کے معاملات میں معتدل رویہ نہیں رکھتے. ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کے بہت زیادہ شوریق ہوں اور بہت کسی چیز کے بہت زیادہ مخالف ہوں، اسے پسند نہ کرتے ہوں، اس لیے ان کے ساتھ غذا کا ہمیشہ مسئلہ رہتا ہے. ہم نے تہران میں جو آٹیزم کے مبتلا بچے ہیں ہم ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ وہ پتلے ہونے کے بجائے بہت زیادہ موٹے ہیں. ہو سکتا ہے دواؤں کی وجہ سے یہ ہو یا کھانے کی وجہ سے ہو، کیونکہ دوا کا جو استعمال وہ بچے کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کھانے پینے کی اشتہا بڑھتی ہے ان بچوں کی، اور یہ بچے ہائپر ایکٹیو بھی ہوتے ہیں اور یہ بہت زیادہ سرگرم ہمیں نظر آتے ہیں اور دوسرے بچوں سے بہت زیادہ تیز ہمیں نظر آتے ہیں. آٹیزم کے شکار بچے دبلے ہو جاتے ہیں، کھانا نہیں کھا پاتے، لیکن جب موجودہ تحقیقات کے نتیجے میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جب ان کے معالجے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر ان بچوں میں چربی بڑھ جاتی ہے اور وہ موٹے ہو جاتے ہیں. دوسرا نقطہ یہ کہ شاید نرم اور شوربے پہ مشتمل غذاؤں کو شاید یہ پسند نہ کرتے ہوں. ہو سکتا ہے کہ فاسٹ فوڈ وغیرہ کی طرف وہ بہت زیادہ مائل ہوں، بعض غذاؤں کو تو وہ بالکل پسند نہیں کرتے. آٹیزم کے شکار افراد میں وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے، او اور بی وٹامنس کی کمی ہوتی ہے، اومیگا سے کی کمی ہوتی ہے ان کے اندر. ہم نے جو تحقیقات انجام دی ہیں ہم نے بچوں کو اومیگا سے دی، ہم نے دیکھا کہ اومیگا سے ہم یہ نتیجہ حاصل کرنا چاہتے تھے کہ کیا ان کے سونے کے روٹین میں اور کھانے پینے کے روٹین میں کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں. تو ہم نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ ہاں یہ اومیگا سے کچھ بہتری آئی ہے. اس کے علاوہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ غذائیت سے بھرپور چیزیں بھی اس بیماری کو کنٹرول کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں. بنابراین ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان بچوں کے کھانے پینے کی اصلاح کرنی چاہیے ان کی. ہو سکتا ہے کہ والدین کے پاس وہ مہارتیں نہ ہوں کہ کس طرح اپنے بچے کے ساتھ رویہ اپنائیں اور کس طرح بچوں کو کھانے پینے کی طرف مائل کریں, تنوع کی طرف مائل کریں کھانے پینے کی. ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ کھانے کو ملا کر پیش کریں جس سے کھانا جو ہے وہ اس کا رنگ تبدیل ہو جائے, اس کی نو تبدیل ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ کسی رنگ کو وہ بالکل پسند نہ کرتے ہوں اور کسی رنگ کو وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہوں. اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کھانا رنگ برنگا ہو اور وہ کھانا ہو جو جس کے رنگ سے ان کو محبت ہو. اسی طرح کمرے میں لائٹنگ کا مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے کہ ایسی لائٹ لگی ہو جو بچوں کو بالکل اچھی نہیں لگتی ہو. ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بچہ ایک خاص کرسی سے محبت کرتا ہو, تو والدین کو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر وہ کسی سیٹ کو کسی کرسی کو پسند کرتا ہے تو اسے اس کا انتخاب کرنے دیں, اسے مختار آزاد چھوڑیں. ہمیں اس سلسلے میں بچوں کو آزاد فضا دینی چاہیے. اور ہو سکتا ہے کہ کمرے میں بہت زیادہ روشنی سے بچہ پریشان ہو تو اس کے کمرے میں آپ کینڈل لائٹس اور لائم لائٹس سے استفادہ کریں. بہرحال ان ساری چیزوں کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے, اس کی مدیریت کی ضرورت ہے. اس کا معالجہ کس طرح ہو یہ ایک الگ بحث ہے, ہم انشاءاللہ کسی اور موقع پہ اس پہ
ہمارے ساتھی بتائیں گے. ہم لوگوں کو اگر وقفہ لینا ہے تو ابھی ہم لوگ لے لیں ورنہ تھوڑا. اچھا ساتھی بتا رہے ہیں کہ ایک وقفہ ہم لوگ لیں گے, تو اگر کوئی سوال ہو اس حوالے سے تو ضرور پوچھیے گا. انشاءاللہ کہ کوئی اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا نہ ہو, لیکن جاننا ضروری ہے. حتیٰ ہو سکتا ہے کسی اور دوسرے کے گھر میں یہ چیز ہو رباب اور ہم لوگ مثال کے طور پر ہم لوگ تناؤ کا شکار ہو جائیں, بچہ اس شکل کا کیوں ہے. لیکن جب ہم لوگوں کو اصول معلوم ہوں گے تو یہ مسائل پیش نہیں آئیں.
بالکل حسن بھائی, اکثر ایسے کیسز پیش آتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں بچے میں کوئی خاص مسئلہ اور ہم بعد میں آ کے پیٹ پیچھے باتیں کرتے ہیں, ہاں اس کا بچہ بدتمیز تھا یا اسے ادب نہیں تھی یا والدین نے سکھایا نہیں ہے. ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہوتا اور ہم بلا وجہ جو ان کے پیٹ پیچھے بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں. معلومات حاصل کرنا ضروری ہے اور نسیم زندگی یہی کام آپ کے لیے کرتا ہے.
گفتگو کر رہے تھے ہم لوگ آٹزم کے حوالے سے, غذائیت کے حوالے سے. کیا ایسی کوئی غذائیں ہیں کہ اس سے اس بیماری کے علائم کم ہو جائیں یا پھر علاج میں اس کے مدد ملے؟
دیکھیں آج جو چیزیں آٹزم کے لیے جن شناسائی کی گئی ہے وہ الرجی پیدا کرنے والی غذائیں ہیں, جو گندم اور جو میں موجود جو پروٹین ہے وہ, اور دوسرا کیزوئین ہے جو دودھ اور دہی وغیرہ میں ہوتا ہے, اور یہ آٹزم کو بڑھانے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہیں دو چیزیں. اور یہ بچے کی جو کھانے پینے کا سسٹم ہے اس کی کھانے کی نالی اور معدے وغیرہ کو بہت نقصان پہنچاتا ہے. اسی طرح گلوٹن اور کیزوئن خود اگر جب خون میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر آٹزم کا سسٹم متحرک ہو جاتا ہے اور اس میں شدت آ جاتی ہے. بنابراین اس بیماری کے معالجے میں ہم بیمار کو یہ تشخیص دیتے ہیں کہ وہ گندم اور جو سے بنی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں, اور ہو سکتا ہے کہ جس چیز میں بھی گندم شامل ہو اسے اپنے کھانے پینے سے پرہیز کرنا پڑے گا, اسے ہٹانا پڑے گا اپنے کھانے پینے کے چارٹ سے. دودھ اور دہی وغیرہ میں بھی چونکہ کیزوئن شامل ہے تو ہمیں اس سے بھی احتیاط کرنی پڑے گی. بہرحال ایسی غذاؤں کا استعمال کریں جس میں کیلشیم شامل ہو, وٹامن شامل ہوں, اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ دودھ دہی یا گندم اور جو کے سے ہٹ کے ہمیں کیا چیزیں استعمال کرنی چاہیے. بہرحال دودھ کے معاملے میں تو ہم کہیں بھی نہیں بھاگ سکتے, لیکن بہرحال جتنی احتیاط کی جائے اتنا بہتر ہے. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ غذا میں تعادل لے کے آئیں, اور جس بچے میں اوٹزم کی علامتیں پائی جاتی ہیں وہ اس میں ایک سب سے بڑی واضح علامت یہ ہے کہ وہ پتلا بھی ہوتا ہے اور اس کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ کمزور ہوتی ہیں. بس ایک اس کا علاج یہ ہے کہ جو الرجی پیدا کرنے والی اصلی غذائیں انہیں ہٹایا جائے اور اس کی جگہ دوسری چیزوں کو لایا جائے. اور ہو سکتا ہے کہ بعض غذائیں ایسی بھی ہوں کہ جس کے اندر الرجی پائی جاتی ہو لیکن وہ بہت زیادہ نقصان دہ ثابت نہ ہو, لیکن پھر بھی ہمیں ان تمام چیزوں سے احتیاط کرنی ہے جس میں الرجی پائی جاتی ہو. مثلا خود مچھلی اور جھینگے میں بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے الرجی ہو جائے, اور کچھ پھل ہیں جیسے کیوی اس سے بھی الرجی ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ چاول سے الرجی ہو اور اوٹزم کی بیماری میں شدت آ جائے. بہرحال ان چیزوں کے پرہیز سے ہم اس کی علامتوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو حذف کر دیتے ہیں, تمام ان غذاؤں کو حذف کرنے کے بعد ایک ایک کر کے یہ چیزیں دیتے ہیں تاکہ پھر اس بچے کی اس بیماری میں مددگار ثابت ہونے والی غذا کا اندازہ ہو جائے, اور پھر ہم اس کی لسٹ اور چارٹ ترتیب دیتے ہیں. اگرچہ آج موجودہ دور میں ٹیکنالوجی نے آج ہمیں اس قابل بنا دیا ہے کہ ہم اپنے بچوں میں بہتر انداز میں تشخیص دے سکیں اور اس کی شدت کیا ہے, اگرچہ یہ بہت مہنگا ٹیسٹ ہے لیکن بہت دنیا کے چیدہ چیدہ مقامات پر اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے. بہرحال ہم اس روش اور اس طریقے کی جانب بہت زیادہ آپ کو تاکید نہیں کریں گے, اور جو ہمارے سنتی روایتی طریقہ ہے کہ ایک ایک کھانے کو ہٹا کر چیک کریں کہ آپ کس طرح اس سے بچ سکتے ہیں. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بچوں کے معالجے کے سلسلے میں ہمیں وٹامنز اور منرلز ان کو دینے چاہیے. B12 ہے, B9 ہے, اس کے علاوہ فولک ایسڈ ہے, اومیگا 6 ہمیں اپنے بچوں کو دینا چاہیے. ہمیں اومیگا 6 دینا چاہیے تاکہ ہم جو کمی اس بچے میں رہ گئی ہے اسے ہم پورا کر سکیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے ساتھی بتا رہے ہیں کہ پہلے ایک وقفہ لینا تھا, لیکن ان نے کہا کہ بہتر یہ کہ گفتگو جاری رکھیں, تو 3-4 منٹ ہم لوگوں کے پاس ہیں. یہ ہم لوگوں کو بتائیے کہ خود مثال کے طور پر بعض والدین ان بچوں میں جو چڑچڑاہٹ ہوتی ہے یا ایک موضوع پہ اصرار کرنا یا پھر وہی ہمیں چیز چاہیے, اس کو دور کرنے کے لیے حتیٰ فاسٹ فوڈ کا دیکھا ہے اس میں رجحان ہو جاتا ہے خود بخود کہ بھئی یہ آسان کھانا ہے اور یہ بچہ اصرار کر رہا ہے, اس کے کوئی مضر اثرات ہیں ان کھانوں کے, اس طرح کے کھانوں کے؟
دیکھیں, ایک غلط طریقہ یہ ہے کہ ہم بچے کو چپ کرانے کے لیے کوئی بھی طریقہ اپنا لیتے ہیں, چاہے فاسٹ فوڈ ہو, کمپیوٹر ہو, ٹیبلٹ ہو, موبائل ہو, کوئی بھی چیز اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں. ہم اگر بچے کی پرہیز اگر ہم اسے کروا رہے ہیں تو ہم اس کی بھی فکر بھی نہیں کرتے ہیں. میرے مطابق یہ بچے ذہنی مشکل کا شکار نہیں ہیں, بلکہ ہمیں ان کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت کام کے بچے ہیں, ان کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے, ڈائلاگ کرنی چاہیے, انہیں سمجھانا چاہیے. ہمیں ان بچوں کو خریداری کے مرحلے میں, مشورے میں, انتخاب میں, زندگی کے مختلف مراحل میں ہمیں ان سے مدد لینی چاہیے. حتیٰ میرا یہ اعتقاد ہے کہ یہ لوگ ان بچوں کو لے کے جایا جائے اور انہیں کس طرح کھانا بنتا ہے اس کے پورے مراحل سے آشنا کروانا چاہیے. بہت سارے بچے ہیں وہ اپنے طور طریقوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. بہرحال میرے نزدیک ان بچوں کے ساتھ تعامل اور ان سے رابطہ برقرار کرنا سخت ہے لیکن مشکل نہیں ہے. بہت سارے ایسے اسکولز ہیں, اسپیشل اسکولز ہیں جہاں پر بہت بہترین اساتید ہیں جنہوں نے بہت محنت کر کے ان بچوں کے طور طریقے کو تبدیل کیا ہے, جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کیا ہے اور ان کے اندر بہت تبدیلی لے کے آئے ہیں. لیکن میرے نظر کے میرے لحاظ سے انہوں نے بہت بہترین کام کیا. اور اگر ہم ان بچوں کے ساتھ رابطہ برقرار کریں اور ان کے نزدیک ہوں تو ہم ان بچوں کو بہت زیادہ تبدیل کر سکتے ہیں اور معالجے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 5-6 دن ہی ان کے ساتھ کام کیا گیا اور وہ بالکل تبدیل ہو گئے اور انہوں نے اس چیز کو قبول کیا. بینابرین ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ بچے سیکھنے سکھانے کا جذبہ رکھتے ہیں, بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے جن کے اندر اوٹزم کی تشخیص نہیں دی جا سکی ہو, لیکن بہرحال جو علامتیں موجود ہیں ان کے ذریعے ان کو پہچانا جا سکتا ہے. اور کھانے پینے اور
ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے پروگرام میں. اور آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ایک تو تہران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنس کے جو مینیجنگ کمیٹی ہے اس کے رکن ہیں, مالی امور کے چیف ہیں, اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل کالج ہے تہران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنس ٹی یو ایم ایس کے اس کے سربراہ ہیں, اور فٹ بال فیڈریشن ایران کا جو ہے اس کے غذائیت کے امور کے ڈائٹ کے امور کے سربراہ ہیں. اور ایران میں جو غذائیت کے حوالے سے جو تحقیقات ہوتی ہیں اس کے بھی ذمہ دار اور سربراہ ہیں. تو بہرحال ہم کم کسی شخصیت کو نہیں بلاتے اپنے پروگرام میں, ہم لوگوں نے استفادہ کیا, یقیناً آپ لوگوں نے بھی استفادہ کیا ہوگا. البتہ اس کے یہ جو انٹرنیشنل کالج کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ سے کبھی گفتگو رہے گی, اور انشاءاللہ اس بارے میں یقیناً ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے, تو اس بارے میں ہم لوگ آپ سے انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں گے. پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کے پروگرام کے حوالے سے.